بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 11 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بھٹکا ہوا راہی ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 181. ششما نے روایتی انداز سے اس کے نام ملنے کا گلہ کیا اور سلام نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنے آنے کی دعوت دے ڈالی. ذرا علیحدگی میں باتیں کر لیں گے، ویسے تو موقع نہیں ملتا، پھر آپ بھی تو دو تین روز بعد واپس چلی جائیں گی، اس نے کہا. وہ ضرور کیوں نہیں، کب آ رہے ہیں آپ؟ ششما جیسے اس کی دعوت ہی کی منتظر تھی. آج بلکہ ابھی، بس ایک گھنٹے میں پہنچتا ہوں، اس نے کہا. صفحہ نمبر 182. ویل ڈن، اس کے فون رکھتے ہی رضوی بولا. اس نے فون رضوی کی موجودگی میں ہی کیا تھا. یہ شخص اسے کچھ الگ سا لگا تھا. آدمیوں کی بھیڑ میں کسی محب وطن کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. اب یہ بھی بتا دیں کہ مجھے کرنا کیا ہوگا، اس نے رضوی سے دریافت کیا. ارسلان صاحب یہ کافی ہوشیار لڑکی اور لندن میں بھارتی سفارت خانے میں موجود راک کے نیٹ ورک سے وابستہ ہے. کسی بھی طرح اسے دوستی کر لو، اگر ذرا پکی دوستی ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہہ کر لگایا. رضوی صاحب، اگر اس دوستی سے ملکی خدمت میں میرا بھی کچھ حصہ پڑ سکتا ہے تو میں حاضر ہوں. آپ مطمئن رہیے، آج اسے اس فلیٹ پر ضرور لے آؤں گا. شکریہ دوست، یہاں اپنے خان صاحب ماں کے روپ میں تم مجھے موجود پاؤ گے، رضوی نے کہا. یہ کچھ مناسب نہیں لگتا، ارسلان شرمندگی محسوس کر رہا تھا. ارے بھائی، یہ تو کچھ بھی نہیں، ہمیں تو بس اوقات آدمی سے گدھا بننا پڑتا ہے. پرواہ نہ کرو، بس ذرا نارمل رکھنا خود کو، خصوصاً مجھ سے بات کرتے ہوئے مجھے اپنا خانسامہ ہی سمجھ کر مخاطب کرنا. لڑکی ہوشیار ہے، ذرا چوک گئے تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا. بے فکر رہیے، مجھے خانساموں سے نمٹنے کا تجربہ حاصل ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا. تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کار پر کانتا کے گھر جا رہا تھا. آج مقامی چھٹی تھی اور کانتا گھر پر ہی اس کی منتظر تھی. دونوں نے اس کا جی جان سے استقبال کیا. اس کی توازن ایک مرتبہ پھر بے عرصے کی گئی. اس مرتبہ کانتا جان بوجھ کر ششما کو گفتگو کا موقع دے رہی تھی. اب تک وہ بہانے بہانے سے دو مرتبہ 10-15 منٹ کے لیے غائب ہو چکی تھی. اس مرتبہ پھر وہ کسی کام کے بہانے اٹھ کر گئی تو ششما اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے نزدیک آن بیٹھی. ارسلان صاحب، ہمارے درمیان دوستی کی ایک اہم وجہ ہمارا مشترکہ مشن بھی ہے. صفحہ نمبر 183. اگر میں غلطی نہیں کر رہی تو آپ بھی میری طرح یقیناً اپنے ملک کے نوجوانوں کی بہتری اور تابناک مستقبل کے خواہاں ہوں گے. اس نے آج پہلی مرتبہ اس نوعیت کی باتیں کی تھی. کیوں نہیں کیوں نہیں، ارسلان نے چائے کا گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے کہا. میں کہتی ہوں کہ آخر ہم جو ہندوستان کے نوجوان ہیں ابھی تک اپنے بزرگوں کے ورثے کو کیوں جان سے لگائے بیٹھے ہیں؟ ارسلان صاحب، ہمارے بزرگوں نے ہمیں نفرت، کینہ، بغض اور ایک طویل تھکا دینے والی سر جنگ کے سوا کیا دیا ہے؟ میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تیسری دنیا کے نوجوان اپنی سوچ کو آزاد کر دیں، خود کو اپنے ملک کی سرحدوں میں پابند کر کے. آخر ہم کب تک اندھوں کی طرح ترقی کا راستہ ٹٹولتے رہیں گے؟ مسٹر ارسلان، کیا آپ چاہیں گے کہ جیسی بھیانک زندگی ہمیں اپنے بزرگوں کی طرف سے بسر کرنے کو ملی ہے، ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی ویسی اذیت ناک زندگی گزاریں؟ کیا مغربی دنیا کی طرح ہمیں ترقی کرنے اور چاروں اور زندگی کی چاروں اطراف بکھری خوشیاں سمیٹنے کا حق نہیں؟ ارسلان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ رضی صاحب نے ششما کے متعلق جو کچھ کہا تھا وہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے. کیوں نہیں مس، کیوں نہیں، برصغیر کا ہر نوجوان کم از کم اس سہانے مستقبل کی خواہش لے کر تو جی رہا ہے. اس نے اپنے مزید قریب آتی ششما کے قرب سے اٹھتی ہوئی خوشبوؤں میں ڈوبتے ہوئے کہا. پھر یاد رکھو، ہمیں یہ مذہب کی دیواریں گرانا ہوں گی، ہمیں اپنی سوچ سیکولر بنانا ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھنا ہوگا، تبھی ہم بیماری، غربت، افلاق اور اپنی بے کسی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. مسٹر ارسلان، یہ سفر مل کر ہی طے ہو سکتا ہے، مل کر ہی. ہاں ششما، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کس طرح، ہماری راہ میں کتنے ضابطے، کتنی رکاوٹیں حائل ہیں، اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ ارسلان نے رضی صاحب کی تربیت کا پورا پورا فائدہ اٹھایا تھا. صفحہ نمبر 184. مجھے سب مجبوریوں کا احساس ہے، ارسلان، اس نے اچانک ارسلان کے کندھے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا. آؤ ہم دونوں مل کر اس مشن کا آغاز کریں. میں تیار ہوں مس ششما، ارسلان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ششما نے اس کا ہاتھ اتنی گرم جوشی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر دبایا تھا کہ ارسلان کو اپنے خون کا خمیر بدلتا محسوس ہوا۔ میں رابطہ رکھوں گی، تم بھی مجھ سے رابطہ رکھنا، جلدی اس سلسلے میں کوئی لائحہ عمل تیار کریں گے۔ اگر کبھی تم لندن آنا چاہو تو میں حاضر ہوں، ہم نے وہاں تیسری دنیا کے نوجوانوں کی ایک تنظیم قائم کر رکھی ہے، اس کی طرف سے تمہیں کسی بھی وقت بلانے کا اختیار مجھے حاصل ہے۔ اس نے ارسلان کے سامنے دانہ پھینکا۔ ارسلان نے بجائے بے وقوف مرغی کی طرح دانہ چگ لیا۔ ہاں ضرور، کچھ فرصت یہاں سے ملے تو آؤں گا، جب ہم کام کا آغاز مل کر کریں گے تو پھر ملتے ہی رہیں گے۔ اس مرتبہ بے تکلفی کا مظاہرہ ارسلان نے کیا تھا۔ اوہ، اور ششما نے اس بے تکلفی کا جواب اس کی توقع سے بڑھ کر دیا۔ کانتا اندر آ گئی تھی۔ تینوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر ششما کے اشارے پر اس نے ایک فوری مصروفیت کا بہانہ گڑھ لیا اور کانتا ارسلان کے ساتھ اس کی دعوت میں شریک نہ ہونے پر اظہار افسوس کرنے لگی۔ ارسلان کی خواہش کے عین مطابق سب کچھ ہو رہا تھا، دونوں سیاحت ایک دوسرے کو شکار کرنے جا رہے تھے۔ کانتا انہیں ایک خوبصورت دن کی دعا دے کر چلی کہ ششما ارسلان کی کار میں اس کے فلیٹ کی طرف چل دی۔ اس مرتبہ تعاقب کرنے والے خاصے ہوشیار تھے، کیونکہ آدھے گھنٹے کے سفر میں ششما بار بار کار کے اندرونی شیشے میں جھانکنے کے باوجود اندازہ نہ کر پائی کہ ان کا تعاقب کون کر رہا ہے۔ گھنٹی بجانے پر دروازہ خان فاما نے کھولا تھا۔ ارسلان کے ساتھ ششما بھٹاچاریہ کو دیکھ کر رضوی صاحب کے دل کی دھڑکن ایک مرتبہ تو اب نارمل ہو گئی۔ سورس اس کی توقع سے بڑھ کر کارآمد ثابت ہو رہا تھا۔ چڑیا بلاخر پنجرے میں پھانسی گئی، ایک مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ فلیٹ کے آرام دہ سٹنگ روم میں ایک سوفے پر ارسلان کے پہلو میں دھسی ششما بھٹاچاریہ، جو دل ہی دل میں شکار پھانسنے پر پھولے نہیں سما رہی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ وہ خود شکار ہو رہی ہے۔ اس کی پشت پر حساس آلات ان کی گفتگو ریکارڈ کر رہے تھے۔ یہاں اس نے پھر ارسلان کے سامنے امن شانتی بھائی چارہ بین الاقوامیت کا سنہری جال پھیلایا اور ارسلان طے شدہ منصوبے کے مطابق اس میں پھنستا چلا گیا۔ اس نے ششما کی توقعات سے بڑھ کر اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ ششما نے آہستہ آہستہ پاکستانی سیاست، فوج اور دینی جماعتوں پر تنقید کرنا شروع کر دی تھی اور وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ خان صبا اس دوران دو مرتبہ ان کے سامنے ٹھنڈا گرم رکھنے کے بعد ان کے حکم پر کھانا تیار کر رہا تھا۔ اگر آپ نوجوان لوگ چاہیں تو پاکستان میں سبز انقلاب لا سکتے ہیں۔ میں کہتی ہوں ہم دونوں ممالک یورپ کی منڈیاں کیوں بنیں؟ ہم کیوں نہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تجارت کریں؟ ہم سے زیادہ ایک دوسرے کے دکھ کون سمجھتا ہے؟ ششما نے جب دیکھا کہ شکار قابو آ چکا ہے تو اس پر آخری داؤ بھی آزما لیا۔ یہی میں چاہتا ہوں ششما جی، اس کے منہ سے جیسے یہ بات نکلی ششما نے بے اختیار اس پر امٹتے ہوئے اسے خراج تحسین پیش کر دیا۔ صفحہ نمبر 186۔ اس خراج کا وقفہ پھر طویل ہوتا گیا۔ دونوں بظاہر یہی تاثر ایک دوسرے کو دے رہے تھے جیسے دونوں نے یہ حرکت جوش جوانی میں کر ڈالی ہے۔ ہوشمند خان ساما نے انہیں مصروف دے کر دروازے کے نزدیک پھٹکنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ خاصی دیر بعد جب دونوں نے خود کو سنبھال لیا تو ارسلان مسکراتے ہوئے اٹھا اور خان ساما کو آواز دے کر بلایا۔ بھائی کب کھانا لا رہے ہو؟ ابھی اور کتنی ورزش کراؤ گے ہماری؟ خان ساما نے مسکرا کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں کھانا دوسرے کمرے میں لگا رہا ہوں صاحب، کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ تیسری دنیا کے نوجوانوں کے مسائل حل کرنے اور آنے والی نسلوں کو محفوظ مستقبل دینے کے لیے ششما بھٹاچاریہ نے ارسلان کے ساتھ مل کر جس مہم کا ارادہ کیا تھا، اس کا آغاز ہی اتنا بھرپور تھا کہ ارسلان کو اپنے جسم کا انگ انگ کھانے کی میز پر ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اپنی دانت میں ششما نے اس دوستی کی بڑی مضبوط بنیاد رکھی تھی اور ارسلان سوچ رہا تھا کہ غیر ملکی سفارت خانوں کی محترم ہستیاں جانے ایسی کتنی دوستی کی گہری بنیادیں پاکستان میں قائم کر چکی ہیں۔ اب اسے سمجھ آنے لگی تھی کہ اس بد قسمت ملک میں غداروں، وطن فروشوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ششما نے اسے یہ خوشخبری بھی سنا دی تھی کہ لندن میں اس کا اپنا الگ فلیٹ ہے جہاں کسی مداخلت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ارسلان نے اسے جلد ملاقات کا یقین دلایا تھا۔ شام ڈھلے جب ششما نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو ارسلان نے کہا، جی تو نہیں چاہتا کہ تمہیں جانے دوں، لیکن مجبوری ہے، تمہاری اپنی مصروفیات بھی تو ہوں گی۔ ارے نہیں، میری کوئی مصروفیات نہیں، لیکن میں یہاں رات ٹھہر گئی نا تو قیامت آ جائے گی بھائی، آخر جمہوری اور غیر جمہوری ممالک میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے نا، پھر میں تمہاری دشمن ملک کی لڑکی؟ اس نے ہنستے ہوئے بےہودہ حرکت کی۔ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا ششما جی، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں، میرا بھی طلبہ سیاست میں ایک مقام ہے، ہر کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میرے منہ لگتا پھرے۔ انٹیلیجنس، ارے نہیں، ششما نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، ایسا کبھی بھول کر بھی نہ سوچنا، ان لوگوں سے بہت ہوشیار رہنا، ارسلان بھگوان نہ کرے تم کبھی ان کے شکنجے میں پھنسو، ہمارے مشن کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان سے بچ کر رہا جائے، کام زیادہ ضروری ہے، اس نے ارسلان سے لپٹتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی گاڑی میں ششما بھٹا چاریہ کو چھوڑنے جا رہا تھا، اس درمیان اس نے لندن کے اپنے خصوصی ٹیلی فون نمبر، ایڈریس اور بہت ہی دوسری باتیں اسے بتا دی تھی۔ ارسلان بچہ نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ ان کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اور تمام اطلاعات ان کے دوستوں تک منتقل ہو چکی ہے۔ ششما اسے اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ لندن میں ملنے کا وعدہ لیا تھا، اس نے کہا تھا کام کے سلسلے میں وہ خود رابطہ کرے گی۔ ابھی تک نجمہ بیگم نے اسے نازنین والا کارنامہ مکمل ہونے کے بعد اس مسئلے پر بات نہیں کی تھی، اس نے خود اظہار تجسس نہیں کیا تھا، بس اگلے روز جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو نجمہ نے اسے آپریشن کامیاب ہونے پر مبارکباد ضرور دی تھی اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ فی الوقت اس نے نازنین کے یہاں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ ملک صاحب بھی آج کل سیاسی معاملات سلجھانے کے سلسلے میں دارالحکومت گئے ہوئے تھے، جہاں پارٹی کا مرکزی کونسل کا اجلاس چل رہا تھا جس کے وہ ایک سرگرم رکن تھے۔ آج ارسلان کو گئے پانچواں دن تھا، مختار بھائی نے یہ دن ایک ایک لمحہ گن کر بسر کیے تھے، دو مرتبہ اس نے ملک صاحب کے گھر فون کر کے کسی سے دریافت کروایا تھا کہ ارسلان صاحب نے کب واپس آنا ہے، صفحہ نمبر 188۔ جواب میں دونوں مرتبہ فون سننے والے نے اسے ڈانٹ دیا تھا اور سختی سے کہا تھا کہ اس فون نمبر پر کوئی ارسلان صاحب نہیں رہتے، مجبور ہو کر وہ حالات پر تکیہ کر کے بیٹھی رہی۔ اس درمیان باجے والا استاد فیض اسے شریفہ کے ایک ایک پل کی رپورٹ لا کر دیتا رہا، جس جس کوٹھے پر جا کر شریفہ نے اس کے خلاف زہر اگلا تھا، وہاں کے ایک ایک پل کی خبر کوٹھے کے استادوں کے ذریعے استاد فیض تک پہنچتی، جہاں سے وہ پھر وہ مختار بھائی کو منتقل ہو جاتی۔ شریفہ کے پروپیگنڈے نے مختار کے کوٹھے کی رونق ختم کروا دی تھی، یا تو یہ عالم تھا کہ نازنین کا ڈانس دیکھنے کو گاہکوں کے ٹھٹ لگے رہتے تھے، یا یہ حالت تھی کہ نوکر کا خرچ بھی ڈھنگ سے نہیں چل رہا تھا۔ وہ رقم جو بطور ایڈوانس اور سلام کی طرف سے ملی تھی مختار نے اپنے محفوظ سرمائے میں منتقل کر لی تھی، لیکن اب یہ نوبت آنے والی تھی کہ وہ محفوظ سرمائے کی طرف ہاتھ بڑھاتی۔ آج تو غضب ہی ہو گیا، جب رات دیر گئے تک کوئی گاہک کوٹھے کی سیڑھی نہ چڑھا تو استاد فیض نے افیم کے نشے سے اونگتے ہوئے کہا، بی بی اب دکان بڑھا ہی لیں، بازار بند ہونے میں ایک گھنٹہ ہی تو رہ گیا ہے، اب کون اس طرف آئے گا؟ یوں بھی ایسی خاندانی طوائف کا خالی کوٹھا اچھی بات نہیں ہے، بی بی تم نے اس بازار میں رہنا ہے تو ذرا سیاست سے کام لیا کرو، بیٹی کی طبیعت کی خرابی کے بہانے آج چھٹی ہی کر لیں، ورنہ شریفہ نام نہ لو اس خانگی کا میرے سامنے، اس نے استاد فیض کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں اس جنم جلی کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گی، زبان کاٹ کر ہاتھ میں نہ دے دی تو میرا نام بدل دینا، اپنی اوقات بھول کر میرے منہ لگ رہی ہے، غصے سے اس کے گلے کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ تم جاؤ کل آنا، اس نے استادوں کو چھٹی کا اشارہ کیا اور وہ چپ چاپ اٹھ گئے۔ روانگی پر اس نے دونوں کو خرچ پانی دیا تھا، بہرحال وہ خاندانی طوائف تھی۔ وہ رات مختار بھائی نے کانٹوں پر بسر کی، وہ کسی بھی قیمت پر شریفہ کا منہ نوچ لینا چاہتی تھی، اس نے مسمم ارادہ کر لیا تھا کہ شریفہ کو تھانے کا منہ ضرور دکھائے گی۔ مقامی تھانے میں تھانے دار سے اس کی یاد اللہ تھی اور وہ جانتا تھا کہ مختار بھائی کے ملک صاحب سے خصوصی تعلقات بھی ہیں۔ مختار بھائی تو خود شریفہ کی خبر لینا چاہتی تھی، لیکن اس کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ اس نے کبھی غصے کو عقل پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بازار کے لوگوں کو علم ہوا کہ اس نے شریفہ کی شکایت کر کے اسے تھانے بلوایا ہے تو سارا بازار اس کا بائیک آؤٹ کر دے گا، وہ ٹھنڈے پیٹیوں بھی بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سیاست سے کام لینا ہی دانش مندی کا تقاضا تھا۔ اس نے معاملات کو کل پر چھوڑا، سرحانے تلے بازو رکھ کر لیٹ رہی۔ دوسرے روز صبح ہی وہ تھانے چلے گی، اس وقت سارا بازار گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا، وہ جانتی تھی کہ کوئی اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکے گا۔ تھانے دار کے کمرے کا دروازہ تھانے کے مخالف سے کھلتا تھا، اس نے ابھی وردی زیب تن کی ہی تھی کہ جب کسی نے باہر سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھانے دار نے خود دروازہ کھولا تو سامنے چادر میں لپٹی مختار بھائی کھڑی تھی۔ خیریت بھائی جی، صبح صبح آپ کے گھر۔ بس میاں صاحب بہت مجبور ہو کر آئی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑے لوگوں کو تکلیف دی جائے۔ وہ اندر آ کر تھانے دار کے سامنے بچھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ भाई जी हमारे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ हो तो हमारी नौकरी का क्या फायदा, हुक्म करो बात क्या है, मुझे बुला लिया होता। थानेदार जानता था कि मुख्तारा भाई का बड़े लोगों के यहाँ आना जाना लगा रहता है, उससे पहले वाला थानेदार का तबादला भी यहाँ से इसीलिए हुआ था कि उसने मुख्तारा भाई को आंखें दिखाना शुरू कर दी थी। सफा नंबर 190। मियाँ जी बात कुछ ऐसी ही है, मैं खामखा किसी को तंग करने की कायल नहीं, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाए तो फिर कुछ करना ही पड़ता है। तुम जानते हो हम इज्जतदार लोग हैं, हर ऐरे गैरे के मुंह लगना पसंद नहीं करते। छत्ती गली वाली शरीफा को तो सारा थाना जानता है, आजकल उसने मेरे खिलाफ कुछ ज्यादा ही जबान चलाना शुरू कर दी है। तुम जानो मियाँ जी, अगर हमारी इज्जत पर हर्फ आ गया तो कहाँ मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। वो तो शुक्र करो अभी मलिक साहब के कानों में ऐसी बात नहीं पहुंची, वरना वो कुछ ज्यादा ही सख्ती करते। मैं भी इस कमबख्त का बुरा नहीं चाहती, लेकिन छनाल ने कुछ ज्यादा ही बकबक शुरू कर दी है। मैंने सोचा एसपी साहब के पास क्यों जाऊं जब अपने मियाँ साहब मौजूद हैं। उसने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। तुम हुक्म करो भाई जी, इसकी ऐसी की तैसी, ऐसा सबक दिखाऊंगा कि तुम्हारे जूतों को छूकर गुजरेगी, थानेदार ने गर्दन फुलाते हुए कहा। बस मियाँ जी जरा बच बचा कर किसी को कानो कान खबर ना हो, वरना सारा बाजार मेरी जान को आ जाएगा। माँ बेटियों को कम अज कम एक रात थाने के मुलाजमों का मेहमान जरूर रखना, बेफिक्र रहना, कोई तुम्हारा बाल बेकार नहीं कर सकता। कहते हुए उसने गिरेबान में हाथ डाला और छोटा सा बटुआ निकालकर उसमें से तीन बड़े नोट निकाल लिए। मियाँ जी शरीफा को पता चल जाना चाहिए कि इसका वास्ता किससे है, उसे नोट थानेदार की मुट्ठी में थमाते हुए कहा। भाई जी इसकी क्या जरूरत थी, हम तो तुम्हारे खादिम हैं, तुम इत्मीनान से जाओ, देखती रहो मैं उसे कैसा सबक सिखाता हूँ, उसने बेशर्मी से हंसकर नोट जेब में डालते हुए कहा। मुख्तारा भाई जिस तरह आई थी इसी तरह चादर लपेट कर वापस चली गई। थानेदार ने उसे मंसूबे से आगाह कर दिया था। मुख्तारा को भी इसकी बात पसंद आई थी, दो सरकारी छुट्टियां आ रही थी जिनमें उसे कार्रवाई करना थी। इस तरह कम अज कम 2 दिन इन लोगों की जमानत नहीं हो सकती थी। सफा नंबर 191। इसी दौरान बाद दोपहर मुख्तारा बाई और नाजनीन साई सहली सरकार के उर्स में शिरकत करने दूसरे सूबे में चली गई। एक नौकर वो अपने साथ ले आई थी। इस तरह कुछ वक्त भी कट जाता है, इस मनहूस बाजार से निजात भी मिल जाती। उनकी रवानगी के 2 दिन बाद अचानक पुलिस ने शरीफा के कोठे पर छापा मारा और की तीनों बेटियों को रंगे हाथों तमाशबीनों के साथ रंगरलियां मनाते गिरफ्तार कर लिया। वहां बेटियों और उनके ग्राहकों को पुलिस ने जिस तरह सारे बाजार में दलील करती थाने तक लाई थी, उसे देखकर बड़े बड़ों ने कानों को हाथ लगाए थे। 3 रोज तक थाने वाले शरीफा की धुनाई करते रहे, जो कोई सिफारिश को जाता गालियां खाकर वापस आता। 3 रोज बाद शरीफा महीने भर की कमाई लुटाकर लड़कियों समेत कोठे पर पहुंची। उसने ऐसा सबक सीखा था कि अपने आने वाली नस्लों को नसीहत कर जाती कि आइंदा मुख्तारा बाई से मत्था ना लगाना। परसों तुम लंदन जा रहे हो, एक हफ्ते के लिए अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारे कयाम में 3-4 रोज मजीद इजाफा भी हो सकता है। नजमा ने सुबह नाश्ते पर उसे खुशखबरी सुना दी। थैंक यू, अरसलान ने बेसाख्ता कहा। वाकई वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसने समझ लिया कि नजमा बेगम तस्वीर का कारनामा अंजाम पाने पर उसे इनाम दे रही हैं। अपने लिए आज 2-3 सूट पसंद कर लेना, बाकी शॉपिंग लंदन में करना, वहाँ बहुत अच्छे मेजबानों का इंतखाब किया है मैंने तुम्हारे लिए। नजमा बेगम ने बेतकल्लुफी से आंख दबाई। जी शुक्रिया, वो और क्या कहता। अगला सारा दिन उसने तैयारी में गुजारा। इस दरमियान नजमा बेगम ने इंटरनेशनल सफर के आदाब सिखा दिए थे और ये भी बता दिया था कि जिस जहाज के जरिए वो जा रहे हैं वो फ्रैंकफर्ट पर रुककर हैथरो जाएगा। उसने अरसलान को बताया था कि एयरपोर्ट पर जब उतरेगा तो उसे किन किन मराहल से गुजरना होगा। सफा नंबर 192। ये बात उसने बतौर खास उसे समझाई थी कि रास्ते में जहाज जिस एयरपोर्ट पर ठहरे वहां से लाउंज में जाने का मौका मिले तो अपना हैंड बैग हमेशा अपने साथ रखे जिसमें इसका पासपोर्ट और करेंसी होगी। पाकिस्तान से लंदन रवानगी तक का वक्त उसने ख्वाब के आलम में गुजारा था। वो जागते हुए भी लंदन के सपने देखता रहा। इस दौरान एक मरतबा मुख्तारा बाई ने बेकरार होकर अपना एक आदमी से लेने के लिए भेजा था, लेकिन चौकीदार ने इसको अरसलान तक पहुंचने ही ना दिया। चौकीदार को बेगम साहिबा की तरफ से खुसूसी हुक्मनामा मिला था कि अरसलान के किसी मुलाकाती को अगर वो यहाँ तक पहुंच ही जाए तो मिलने की इजाजत नहीं, सबको यही बताया जाए कि वो छुट्टी लेकर कहीं चले गए हैं और 15 रोज के बाद वापस आएंगे। مختارہ بی بی کو جب یہ پیغام ملا تو وہ چکرا کر ہی رہ گئی، اسے اپنے بقایا جات کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ارسلان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلے روز شام کو ان سے ملے گا، لیکن وہ رات گئے تک نہ آیا، تو مختارہ بھائی نے تمام احتیاطیں بلائے طاق رکھ کر ایک میراثی کو اس کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ حالانکہ ارسلان نے اسے کبھی اپنا فون نمبر نہیں دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ خود اس سے ملنے نہ آئے۔ جب اسے یہ پیغام ملا کہ ارسلان تو 10-15 دن چھٹی پر چلا گیا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اللہ خیر کرے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ صبح تک وہ پریشانی کی مارے ایک پل نہ سو سکی۔ بالآخر اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لی تھی کہ ملک صاحب سیاسی آدمی ہیں، عین ممکن ہے انہوں نے کسی ایمرجنسی کام سے اسے بھیج دیا ہو۔ اس کے لیے اب 10-15 دن تک بے قراری سے ارسلان کو انتظار کرتے رہنے کے علاوہ اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں تھا۔ صفحہ نمبر 193۔ لیکن یہ 10-15 دن گزاریں گے کیسے؟ یہ سوچ اس کے لیے بڑی جان لیوا تھی۔ جب سے بازار والوں کو علم ہوا تھا کہ ناظرین اب راتوں کو غائب بھی رہنے لگی ہے، تو انہوں نے مختارہ بائی کے متعلق بڑی غلط رائے قائم کر لی تھی۔ اے بھی وہ تو شروع سے خانگی تھی، میں نے اس کی جوانی دیکھی ہے، بس ذرا زیادہ منہ نہ کھلواؤ میرا۔ وہاں جھالندر میں کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا، یہاں آ کر بیچاری خاندانی طوائف بن گئی۔ ارے آج سے کہاں، یہ تو پچھلے ایک سال سے ناظرین سے پیشہ کروا رہی ہے۔ جانے مولا، ہم تو کسی سے کہتے نہیں، اس نے خاندانی لوگوں کا نام بدنام کر رکھا ہے۔ شریفوں کے لیے تو بلی کے بھاگو چھیکا ٹوٹا والی بات ہوئی تھی۔ اس نے بازار میں وہ ڈنڈی پیٹی کی، جسے علم نہیں تھا وہ بھی جان گیا۔ اب مختارہ کے کوٹھے کی شہرت ایسی بگڑی تھی کہ کوئی ادھر منہ نہیں کرتا تھا۔ بلا کباڑیا جو پچھلے 2 سال سے اس کا مستقل گاہک تھا، ناظرین کے اچانک کسی رات غائب ہو جانے پر بڑا غصہ کرنے لگا تھا۔ اس نے مختارہ سے اشارے کنائے میں خود بھی کہا تھا۔ پھر ایک روز سارنگی نواز استاد گامی، جو کہ جھالندر ہی سے مختارہ کے ساتھ لگا تھا، کہلوایا کہ اگر وہ چاہے تو بلا منہ مانگا مہینہ دے کر ناظرین کو بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن مختارہ کا دماغ تو ساتویں آسمان تھا۔ ملک صاحب کے ہاں ناظرین کے 1-2 مرتبہ چلے جانے اور تھانے میں اس کے 2-3 فون آنے کے بعد اس نے یہ سمجھا تھا کہ جیسے اب وہ ہی بازار کی کاؤنسلر بن گئی ہے۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ استاد گامی کو ڈانٹ دیا اور کہا تھا کہ اسے یہ بات کہتے ہوئے شرم نہ آئی۔ بی بی پرانا نمک خوار ہوں، جو بات کروں گا تمہارے بھلے کی کروں گا۔ یہ چڑھتی جوانی اڑتی چڑیا کی طرح کسی روز اچانک ہی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اگر بچی نے ہاتھ پاؤں اچھے نکالے ہیں تو یہی دنیں اپنے برے دنوں کا سامان کر لو، ورنہ کسی روز اس دن کو بہت پچھتاؤ گی۔ ٹھیک ہے، تمہارا آنا جانا بڑے لوگوں کے ہاں شروع ہو گیا، لیکن سرکار دربار میں کوئی ہمیشہ سرخرو نہیں رہا کرتا۔ یہ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے مختارہ بھائی۔ جس روز بچی کو گرہن لگا، کوئی تمہاری طرف منہ کر کے پان کی پیک بھی نہیں پھینکے گا۔ اور ہاں یہ بھی سن لو کہ اپنا بھی چل چلاؤ ہی ہے، 1-2 روز میں کسی اور سارنگی والے کا بندوبست کر لو، بس بہت نپ گئی تمہارے ساتھ۔ استاد گامی اس کا جواب سنے بغیر سیڑھیاں اتر کر بازار میں آ گیا۔ مختارہ نے سوچا چلو یہ بھی اچھا ہوا، سارنگی والے کا خرچہ تو بچا۔ اس نے کون سا ناظرین کو کتاکلی نچانا تھا، ایک باجے اور طبلے والا ہی کافی تھا۔ ادھر شریفہ کا پروپیگنڈا، ادھر استاد گامی کی کوٹھے سے رخصتی، تماشبینوں نے جان لیا کہ کچی گلی کبھی کی ٹوٹ چکی ہے، اب اکا دکا لوگ ہی ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ مستقل گاہکوں نے تو بالکل آنا جانا بند کر دیا تھا۔ لے دے کے یہ آخری آسرا رہ گیا تھا کہ لمبی رقم ہاتھ لگنے والی تھی، اور اس نے ناظرین کے کام بھی بالکل فلمی قسم کا کروایا تھا، یا پھر وہ ملک صاحب سے کوئی کام لے سکتی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ بھی باؤ ارسلان کے یہاں ہونے پر منحصر تھا۔ اب ارسلان ہی یکا یک غائب ہو گیا، مختارہ تو تل ملا کر رہ گئی۔ زخم خوردہ سانپ کی طرح وہ صرف اپنا سر ہی زمین سے ٹکرا سکتی تھی۔ اب اسے صبر شکر سے ارسلان کا انتظار کرنا تھا۔ صفحہ نمبر 195۔ بھولا پنچھی۔ جہاز تک اسے نجمہ ملک خود چھوڑنے آئی تھی۔ وہ حیران رہ گیا کہ ان لوگوں کے لیے وی آئی پی والا کمرہ کھولا گیا تھا۔ اس کے پاس ٹکٹ بھی جہاز کی اکانومی کی کلاس کا نہیں بلکہ ایگزیکٹو کلاس کا تھا۔ ہوائی اڈے پر سختی اتنی تھی کہ مسافروں کے میزبان انہیں ہوائی اڈے کی حدود سے باہر ہی رخصت کر کے جا رہے تھے۔ بہت قسمت یا واقفیت والوں کے ہال کمرے تک جانے کی اجازت ملتی تھی، جبکہ نجمہ بیگم اس کے ساتھ لاؤنج تک چلی آئی۔ اس کا چھوٹا سا اٹیچی کیس جہاز کے اندر چیک ان ہو گیا تھا اور ایک بریف کیس اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ بریف کیس کے ساتھ ایک چھوٹا سا خوبصورت ہینڈ بیگ تھا جس میں اس کا پاسپورٹ اور غیر ملکی کرنسی رکھی ہوئی تھی۔ نجمہ بیگم نے اسے لندن ٹیلی فون فراہم کرتے ہوئے ایئرپورٹ سے فون کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا تھا۔ बेफिक्र रहना, किसी बात से घबराना नहीं, मेजबान तुम्हें लेने के लिए वहां पहले से मौजूद है, नजमा ने उसे समझाया। सफा नंबर 196। यहाँ किसी ने इसका सामान खोलकर देखने की हिम्मत नहीं की थी, बल्कि अब तक 2-3 मरतबा मकामी अमला उनसे कोई खिदमत दरियाफ्त कर चुका था। जहाज की रवानगी का ऐलान हो रहा था, जब अचानक ही नजमा बेगम के हुक्म ने उसे चौंका दिया। जहाज फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर रुकेगा और तुम्हें ट्रांजिट लाउंज में जाने की इजाजत मिलेगी। जिस टर्मिनल पर यह परवाज रुकेगी उस पर एक ड्यूटी फ्री शॉप मौजूद है, सब लोग वहां जाएंगे, तुम भी जाओगे। वहां एक दोस्त तुम्हारी तस्वीर के साथ तुम्हारा मुंतजर होगा, वो फोन पर तुम्हारी बात भी मुझसे करवाएंगे। ये ब्रीफ केस उस दुकान पर छोड़ देना, वहां बहीना ही दूसरा ब्रीफ केस तुम्हें मिल जाएगा। जाओ, शाबाश, गुड बाय, अपना ख्याल रखना। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि वो चकरा कर ही रह गया। मुसाफिर कतार में जहाज की तरफ आ रहे थे और नजमा बेगम ने एन आखिरी लम्हात में उस पर पहाड़ गिरा दिया था। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि अरसलान को कुछ कहने सुनने की मोहलत भी ना मिल सकी। वो इस पोजीशन में भी ना था कि यहाँ ब्रीफकेस खोलकर देख सकता। अगर इसमें कोई खतरनाक शय मौजूद है तो उसे बाकी सारा बंदोबस्त खुद करना था। अब अरसलान को याद आ गया कि नजमा बेगम का बहावल खान से क्या ताल्लुक हो सकता है। धड़कते दिल के साथ वो मुसाफिरों की कतार में लग गया। फर्स्ट क्लास की कतार बहुत मुख्तसर थी। उसे एक शानदार और आरामदेह कोच ने बमुश्किल 3 मिनट में जहाज पर पहुंचा दिया। जहाज के इस आला क्लास के दरवाजे पर एक नाजुक अंदाम एयर होस्टेस ने अपने पूरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर के उसे खुश आमदीद कहा। उसके बोर्डिंग कार्ड से सीट का नंबर पढ़कर उसको बड़े एहतराम से मुतल्लिका सीट पर बिठा दिया। उसे खिड़की की तरफ सीट मिली थी और साथ वाली सीट खाली थी। बार बार उसका जी चाह रहा था कि ब्रीफकेस को खोल कर देखे, लेकिन अभी हिम्मत नहीं पड़ती थी। जहाज के एयर कंडीशन पूरी रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन अरसलान को अपने माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरों का एहसास हो रहा था। सपा नंबर 197। हथेली से उसने माथे का पसीना पहुंचा और खिड़की के शीशे से बाहर रनवे पर नजरे जमा कर बैठ रहा। नजमा मलिक ने इसे बहुत खतरनाक खेल खेला था। अगर कोई ब्रीफकेस में हेरोइन मौजूद थी तो उसे अरसलान को जरूर बताना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं बताया। अरसलान को समझ नहीं आ रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या नजमा मलिक ने यह समझा था कि मैं इसका कहना नहीं मानूंगा? अगर नजमा बेगम इसे कोई काम भी कहती तो इस काम के लिए कभी इनकार ना करता। इसके पास नजमा मलिक से सरताबी की गुंजाइश नहीं थी। अब वो नजमा के साथ एक गहरे राज में शरीक हो चुका था। उन्होंने मिलकर मलिक साहब के खिलाफ साजिश तैयार की थी। इस साजिश में उसने बहुत अहम किरदार अदा किया था। अगर मलिक को भिनक भी पड़ गई तो इसकी तिक्का बोटी कर डालेगा। वो जानता था मलिक साहब अपने दुश्मन को कुत्तों के सामने फेंक देने की ताकत रखते हैं। उसके पास इस बात का कोई जवाब या जवाब मौजूद नहीं था कि आखिर नजमा मलिक ने इसके साथ ये ज्यादती क्यों की। जहाज के माइक पर नशर होती मौसीकी थम गई और एक एयर होस्टेस कुरानी आयात की तिलावत के बाद जहाज की रवानगी का ऐलान कर रही थी। ऐलान के खात्मे के साथ ही जहाज के इंजनों की आवाज बदलने लगी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिंगना शुरू कर दी और रनवे पर एक तवील फासला तय करने के बाद जब जहाज ने परवाज के लिए उड़ान भरी तो अरसलान को कदर सुकून का एहसास हुआ। अब उस लम्हे का मुंतजर था जब उन्हें सीट बेल्ट खोलने की इजाजत मिलती और वो किसी काम के बहाने ब्रीफकेस खोलकर उसके अंदर मौजूद चीजों का जायजा लेता, क्योंकि इसके सामने तो नजमा बेगम ने इसमें 2-3 फाइलें ही रखी थी। उसे बताया था कि कोई मिस्टर मार्टन जो उसे एयरपोर्ट पर लेने आएगा ये फाइलें उसे देनी है। उसने खुद ब्रीफकेस की तलाशी लेना मुनासिब नहीं समझा था। सफा नंबर 198। जहाज के मखसूस बुलंदी पर पहुंचने के बाद सीधा होती एयर होस्टेस दांत निकालती उसकी तरफ लपकी। उसने एक ट्रे में रखे गरम तौलिए को स्टील के चमचे से उठाकर इसके हाथ में थमा दिया। अरसलान ने तौलिए को खोलकर 2-3 मरतबा लहराया और कदरे नॉर्मल होने पर उसे मुंह पर फेर लिया। इस अमल से उसे खासा सुकून मयसर आ गया। तौलिया वापस एयर होस्टेस की ट्रॉली में फेंक कर उसने अपनी जगह खड़े होकर ब्रीफ केस उठाए अपने सामने टांगों पर रख लिया। यहाँ 2-3 और लोग भी ब्रीफ केस सामने खोले बैठे थे। ये शायद बिजनेसमैन थे और जहाज में भी उन्हें हिसाब किताब और जोड़ तोड़ की फिक्र दामिने घेर थी। ब्रीफ केस खोलकर उसने अंदर मौजूद अशिया का जायजा लिया तो इसकी हैरानी की इंतहा न रही कि ब्रीफ केस खाली था। इसमें वही 2-3 फाइलें थी। अरसलान ने अच्छी तरह ठोक बजाकर ब्रीफ केस को देख लिया, लेकिन इसमें कोई खुफिया खाना भी नहीं था। क्या मजाक है ये, उसने सोचा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर नजमा मलिक क्या करने जा रही है। بریف کیس کی ایک فائل کی وہ بے مقصد ورک گردانی کرتا رہا، اس پر کسی کمپنی کا حساب کتاب درج تھا، پھر اس نے بریف کیس کو دوبارہ بند کر کے وہیں رکھ دیا۔ بہت عجیب اور پراسرار عورت سے اس کا واسطہ پڑا تھا، یہ عورت اپنی مسکراہٹ کی طرح گہری تھی، چپ چاپ کسی کے بھی اندر اتر جانے والی۔ فرینکفرٹ تک ایئر ہوسٹس نے خدمت کر کے اس کے ناک میں دم کر دیا تھا، پر مشکل آدھا گھنٹہ ہی وہ خالی بیٹھا تھا جب کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی شے اس کے سامنے لا کر رکھ دی جاتی۔ مسافروں نے رن وے پر جہاز اترتے ہی جہاز سے باہر آنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی، مسلسل 7-8 گھنٹے کی پرواز نے انہیں تھکا دیا تھا۔ ارسلان نے جہاز کے رکنے پر اپنی بیلٹ کھولی اور بریف کیس ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے مسافروں کے تعاقب میں اس سرنگ نما ٹیوب سے گزرنے لگا جس کے خاتمے پر انہیں ٹرانسفرٹ لانچ میں پہنچنا تھا۔ ٹرانسفرٹ کارڈ ہاتھ میں تھامے اب وہ لانچ میں پہنچ چکا تھا جس ڈیوٹی فری شاپ کے متعلق اسے نجمہ بیگم نے مطلع کیا تھا، وہ اس لانچ سے تھوڑی ہی دور تھی۔ اس نے جہاز کے قریباً سبھی مسافروں کو اسی دکان کا رخ کرتے دیکھا۔ کتاب کا پارٹ نمبر 11 یہاں مکمل ہوا، کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 12 میں سنیں۔